الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان کہ جمعہ کے دن جو شخص مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ بطور خاص جمعرات کے دن شب جمعہ روز جمعہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کا وہ موقع میسر آتا ہے. آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے, انشاءاللہ آپ کو شرعی کئی مسائل وہ سیکھنے کی سعادت ملے گی. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل صاحب ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
الحمدللہ علی کل حال.
ماشاءاللہ, مبرور حج یہ کہ جو مقبول حج ہو اس کی کچھ علامات کو بیان کیا گیا, کچھ چیزیں جو حج پر جانے سے پہلے اس کو اس کی تیاری گویا کہ کرنی ہے, یعنی اس میں پیسہ جو خرچ کریں حلال ہو طیب ہو. اسی طریقے سے جو کسی کا لین دین ہے اس کو ختم کر لیا جائے, ادائیگی کر لی جائے. پھر لوگوں کے ساتھ جو اگر کوئی دوسری طرح کی نہ حق تلفیاں ہیں ناراضگیاں ہیں معافی مانگ لی جائے. یہ معاملات کر کے پھر اپنے آپ کو خاص یعنی اپنا ذات راہ لینا حلال سے لینا, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر یہ سفر کو گزارنا, دوران سفر گناہ نہ کرنا جھگڑا نہ کرنا کوئی بھی فوش گوئی اور بری بات برے کلام یہ نہ کرنا, یہ چیزیں. اور پھر اسی طرح اپنے یعنی جس طرح حکم ہے ویسا حج ادا کرے, اور لوٹنے کے بعد اس کی کیفیت اس کی حالت پہلے سے تبدیل ہو جائے, اچھائی کی طرف وہ راغب ہو جائے. تو یہ کچھ علامتیں ہیں نشانیاں ہیں کہ جب آدمی اس انداز سے حج عمرے کرتا ہے تو وہ مبرور کہلاتے ہیں, مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ایسی ہی سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بڑھتے ہیں پہلے اس سوال کی طرف کہ کسی آدمی کو کیسے پتا چلے کہ میرا حج یہ قبول ہوا ہے بالفرض. یعنی بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں نا, یار ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایک تسلی ہو کہ میرا حج قبول ہو گیا, عمرہ قبول ہو گیا, زکوٰۃ قبول ہوگی, نماز قبول ہوگی. کوئی اس کی علامتیں ہیں؟ دیکھیں, قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے قبول کرے جس چیز کو چاہے رد فرما دے. البتہ اس کی بارگاہ میں پاک چیزیں ہی قبول ہوتی ہیں.
پاک چیزیں,
مال ہے تو وہ پاک مال سے کیا جانے والا صدقہ ہوگا, حج یا عمرہ ہے تو پاک مال سے کیا جانے والا حج و عمرہ قبول ہوگا.
ٹھیک,
قبولیت کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہوئے, مگر قبول نہ ہو اس بات کا خوف بھی رہنا چاہیے اپنے نفس یا اپنی جو ہے وہ ناقص عبادت کی طرف نظر کرتے ہوئے. حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ شرائط و فرائض کے ساتھ ساتھ آداب جو ہیں اس عبادت کے, ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے مستحبات تک پر عمل کرتے ہوئے اس عبادت کو بجا لائے.
ٹھیک,
اور اس میں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم نے تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں اس عبادت کو مکمل کیا ہے, سنتوں کے مطابق جو ہے وہ مکمل کیا ہے, تو وہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا. کریم ہے وہ, جو ہے وہ کرم فرماتا ہے, تو لہٰذا وہ ہماری اس عبادت کو بھی اگرچہ اس کی شان کے لائق نہیں لیکن جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ قبول فرمائے گا. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ نہ جانے ہم حقیقت میں وہ حق کی عبادت ادا نہیں کر سکے,
نہیں کر سکے,
تو اس لیے جو ہے خوف بھی انسان کو اپنے اندر رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی عبادت پر نازا نہ ہو, بھول نہ جائے, وہ اس میں جو ہے وہ تکبر نہ آ جائے کہ نہیں جناب میں نے تو بڑی عبادت جو ہے وہ کی ہے.
تو اس اعتبار سے یہ خوف والا پہلو بھی ہونا چاہیے. عبادت قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی، حقیقی علم تو اللہ پاک کو ہی ہے. البتہ بعض اعمال کی قبولیت سے متعلق علماء نے کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، جیسے حج مبرور سے متعلق فرمایا کہ جو حج مبرور یا اس کو حج مقبول کہہ لیں، جس کا حج جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے، اس کی نشانی ایک یہ ہے کہ انسان جب واپس پلٹتا ہے تو وہ گناہوں سے جو ہے وہ بچتا ہے.
ٹھیک،
تو اس کی زندگی کے اندر یہ بدلاؤ آتا ہے،
اچھائی آ جائے
بھلائی آ جاتی ہے، نیکیاں کرنے والا بن جاتا ہے، برائی سے جو ہے وہ بچنے والا بن جاتا ہے. تو جو اس کیفیات کا حامل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کا حج قبول فرما لیا. یہ حتمی نہیں مگر ایک جو ہے وہ نشانی ہے.
ٹھیک ہے، اسی طرح خود اب بھی تو جیسے سفر اختیار کر رہے ہیں، تو جو اس کو اس دوران سفر میں یعنی جو کرنا ہے، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کہا کہ زادہ راہ لے لیں،
جی
بہترین زادہ راہ تقوی ہے،
تقوی ہے
اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اپنے سارے ان معاملات کو، پھر اسی کے اندر نہ ہی کوئی جھگڑا ہو نہ فسق والا کوئی معاملہ ہو، تو ان چیزوں کی بھی جو ممانعت کی.
بالکل، تمام چیز یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ گناہ سے بچنا یہ ہر حال میں ضروری ہے.
ٹھیک،
تو ہم کہتے ہیں جب رمضان یا حج یا اس طرح کی جو عبادات ہیں ان میں بدرجہ اولا گناہ سے بچنا ضروری.
ٹھیک،
اور اس میں صرف افعال سے نہیں بلکہ جو ہے وہ اپنی زبان کو بھی گناہوں سے بچانا ضروری ہے اور اپنے دل کے خیالات کو بھی جو ہے وہ گناہوں سے پاک رکھیں. تو ان تمام باتوں کا خیال کریں. بد نگاہی عام دنوں کے اندر بھی جو ہے وہ حرام ہے، تو اگر جو ہے وہ حج کرنے جا رہے ہیں اور حرم شریف کے اندر ہیں، حالت احرام کے اندر ہیں، تو وہاں بدرجہ اولا اس چیز سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے کہ وہاں کا ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے. تو اس لیے ہر گناہ سے جو ہے وہ بچیں. نمازوں کی پابندی عام دنوں میں بھی کرنی ہے، وہاں بدرجہ اولا کرنی ہے. وہاں تو آپ نے جو نارمل عبادات ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا عبادات کرنی، وہاں کی سب سے بڑی عبادت نفلی طواف ہے، تو آپ نفلی طواف جو ہے وہ کریں گے، جو نمازیں ہیں وہ پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، اگر قضاء عمری آپ کے ذمے ہیں تو اس کی ادائیگی کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ آپ کریں گے، تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ آپ درست طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں تجوید و مخارج کے مطابق، تو آپ جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار تسبیحات پڑھیں. تو الغرض عبادات کی کثرت بھی کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا بھی ہے. یہی وہ زیادہ راہ ہے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے.
ماشاءاللہ،
اس کو لیتے ہوئے اب جو ہے وہ ساتھ میں جب بندہ عرفات شریف کے میدان میں پہنچتا ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس دن جب بندہ گناہوں سے سب چیزوں سے بچتے ہوئے اب اس کو یہ یقین بھی ہو کہ آج رب تعالیٰ میری بخشش بھی فرما دے گا. یہ رب تعالیٰ کے فرمان پر یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آج میں جو ہے وہ ان سب کو بخش دوں گا، تو اس پر یقین کامل بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آگے بھی جو بقیہ ارکان ہیں یا بقیہ زندگی بھی جو بھی ہے اس کو گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنے کی پختہ سچی پکی نیت ہو.
اچھا، جب عموماً ابتدان میں قافلے جاتے ہیں تو ان کو حج سے پہلے ہی تقریباً 20 دن 25 دن اسٹے ملتا ہے، مکہ پاک میں بھی، مدینہ پاک میں بھی جاتے ہیں، حرم ہے، حرم شریف کی ایک نیکی لاکھ کے برابر، یہ ثواب اپنی جگہ ہے. پھر یہاں پر اگر خدا نخواستہ گناہ کا معاملہ ہو تو اس میں بھی زیادہ خوف رکھنا چاہیے.
بالکل، کہ حرم کا ایک گناہ بھی ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے.
اللہ اکبر،
تو لہٰذا ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. اور بسا اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ ہے، یعنی گناہوں کی کیٹیگری بھی اپنے حساب سے بنائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے کہ بھئی ہم یہاں پر کوئی فلمیں ڈرامے تھوڑی دیکھ رہے ہیں، مگر وہیں جو ہے وہ جب کوئی کرنے کو کام نہیں ہوتا تو چوپال لگی ہوئی ہوتی ہے اور جناب جو ہے وہ غیبتیں ہو رہی ہیں، چگلیاں ہو رہی ہیں
آپس میں،
آجیوں کی آپس میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تو یہ تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے. پھر ہماری کسی جو ہے وہ بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بسا اوقات جو ہے وہ ایک کمرے میں رہنے والوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ سامنے والے سے جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، بسا اوقات جو ہے فحش کلامی بھی ہو جاتی ہے، گالی بھی کوئی جو ہے وہ بک دیتا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ حج مقبول کے خلاف جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں. کہ جس حج کے بارے میں فرمایا تو یہی کہا کہ جس نے حج کیا نہ جھگڑا کیا نہ فحش گفتگو کی، تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ایسا پیدا ہوا جیسا کہ پہلا دن جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس طرح بندہ ہو گیا. تو لہٰذا خاص طور پر اس میں بھی کہ جو پہلے وقت گزرا ہے اور جن کا بعد میں ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہی ہے.
ہاں جب لمبا اسٹے ہے تو پھر
ہاں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب حج ہو گیا ہمارا, اب تو ہم جو ہے وہ مغفور ہو گئے, اب تو ہم جو ہے وہ جناب پاک صاف ہو گئے, تو اب پھر جو ہے نا آپ جو ہے وہ دوبارہ دوسرے کاموں کے اندر جو مصروف ہو, تو ایسا ہرگز نہ کریں,
نہ کریں.
بلکہ حج سے پہلے کا وقت ہو یا بعد کا وقت ہو, بہرحال ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر گناہوں سے بھی بچانا ہے اور نیکیوں کی اور عبادات کی کثرت کرنی.
سفر حج میں بعض اوقات سفر کے دوران یہ نمازوں میں بھی کچھ لوگ سستی کر جاتے ہیں, اور یا بعض اوقات موقع ہی ایسے ہوتے ہیں لیکن خود کوشش نہیں کرتے کہ ہم نماز پڑھ لیں. اب جیسے یہاں سے گئے ایئرپورٹ پہ اترے ہیں, ٹھیک ہے, جو تو وقت ایسا ہے نا کہ جس میں نمازیں لگاتار آ رہی ہیں, عصر مغرب عشاء, اب آپ کو ایک گھنٹہ امیگریشن پہ لگ گیا, دو گھنٹے لگ گئے پھر باہر, تو اب یہ ایک بھگدڑ ہوتی ہے اس وقت, اپنا سامان بھی سنبھالنا ہے, یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے, لیکن نماز کی طرف کا وقت جا رہا ہے, کتنا وقت ہے, ان چیزوں کا بھی ناظرین اکرام وہ بے حد خیال رکھنا ہے. وہاں پہنچ گئے, بسوں میں بعض اوقات جا رہے ہوتے ہیں, تو جہاں بھی آپ موو ہو رہے ہیں جا رہے ہیں, تو اپنے سفر کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. بہن خواتین احرام کی حالت میں تو ٹھیک ہے, اپنے چہرے کو وہ واضح کریں گی اور چہرہ نہیں چھپائیں گی, چہرہ واضح ہوتا ہے احرام کی نیت جب عورتیں کر لیتی ہیں. عورتوں کا کوئی احرام نہیں, یعنی عورتوں کے لیے الگ سے کوئی کپڑا نہیں ہے کہ یہ ان کا احرام ہے, یہ سوٹ ہے یا وائٹ کپڑے ہیں, ایسا نہیں ہے. بعض لوگ پہنتے ہیں کہ خواتین کو کہتے ہیں کہ وائٹ ہی پہن کے جائیں, اچھی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ عورتوں کا کوئی احرام کپڑے کے لیے متعین نہیں ہے, اگر وائٹ بھی پہنا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اوپر برقع پہنا ہے وایا پہنا ہوا ہے, اب چہرہ واضح ہے تو یہ, اب یہ احرام کی پابندیوں میں سے ہے نا. لیکن جب احرام اتر گیا, اب لوگوں میں کچھ ایسی عادت یعنی یا کہیں کہ وہاں تو ہمارے تو اب نہ کوئی رشتہ دار ہیں نہ جاننے والے ہیں نہ, تو پردے کی یہ رعایت ہی ختم کر دی,
یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پورے سفر حج یا عمرہ کے درمیان ہی جو ہے نا یہ
پردہ ہی نہیں
ہے ہی نہیں.
ہاں اب وہ چہرہ مطلب ہوٹل میں ہے یا ادھر ہے, تو میں اپنی ان تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکم پر پردہ کیا اور یہ اپنے ملک میں ساری چیزیں کرتے رہے, اور جب ان کے اللہ پاک کے گھر پہنچے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچے تو یہ اس کے برعکس کر لیا, کیا کہیں گے؟
دیکھیں چہرے کا پردہ, یعنی ایک ہے چہرے کا پردہ اور ایک ہے کہ اس کے علاوہ بھی بسا اوقات بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے کہ کلائی دکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے وہ طواف کرنے جو ہے وہ گئی ہوئی ہیں, اب آپ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے جو ہے وہ
بایا نہیں پہنتی, پہنتی
اب اس میں وہی کہ اگر بے پردگی ہو رہی ہے, جسم کا حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, تو بہرحال وہ گناہگار ہوں گی, اور وہی جو ہم نے کہا کہ گناہ وہاں کا ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے. جہاں تک چہرے کا پردہ ہے تو جوان عورتوں کے لیے غیر محرم مردوں کے سامنے حالت احرام کے علاوہ چہرہ چھپانا بھی ان پر ضروری ہے, تو لہٰذا جیسے ہی جو ہے وہ آپ احرام سے باہر آئیں, وہ کیسے باہر آئیں گے, جیسے ہی آپ نے سعی کی اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو ہے وہ بال کاٹ لیے, تو اب آپ جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنا چہرہ بھی چھپا سکتی ہیں, اور چھپانا چاہیے تاکہ پردے کے جو بھی تقاضے ہیں, پردے کے جو بھی شرعی احکام ہیں, ان پر جو ہے وہ عمل کر لیں. تو لہٰذا اس بات کا خیال کریں چاہے وہاں آپ کے جاننے والے ہیں یا نہیں ہیں, بلکہ امہات المؤمنین کی سیرت سے تو یہ ملتا ہے کہ وہ حالت احرام میں بھی جس وقت چہرہ کھولنے کا حکم ہے تو اس وقت بھی وہ کسی نہ کسی چیز سے آڑ کر لیا کرتی تھیں کہ وہ چہرہ غیر محرم مردوں کے سامنے بلا وجہ ظاہر نہ ہو. آج بھی محتاط خواتین اس بات کا جو ہے وہ خیال کرتی ہیں, تو چہرہ کھولنا ہے کہ آپ چہرے پر کوئی چیز جو ہے وہ رکھ نہیں سکتے, چھپا نہیں سکتے, لیکن ہاتھ میں کوئی کتاب ہے جس سے آپ نے جو ہے وہ آڑ کر لی چہرے سے دور رکھتے ہوئے, یا کوئی پنکھا ہے یا کوئی اور شیٹ وغیرہ اس ٹائپ کی ہے جو کہ چہرے سے جدا جو ہے وہ رکھ کر آپ نے رکھی ہوئی ہے, تو آپ وہ بھی جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ کر سکتی ہیں. اب یہ احرام جیسے میں نے کہا کہ عمرے کے اندر تو جو ہے وہ آپ نے قصر کروایا تو اس وقت جو ہے وہ ختم ہوگا, اور حج میں جب آپ جا رہی ہیں تو اب اگر حج تمتع آپ نے کیا ہے تو بھی عمرے کے اندر ختم ہو گیا. اب تمتع میں جب آپ یہاں سے جا کے آپ نے عمرہ کیا اور عمرے کے بعد سے حج تک کے درمیان کا جو ٹائم ہے, یہ عموماً بغیر احرام کے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ اپنا چہرہ بھی چھپائیں گے جو ہے وہ, तमाम एहतियातें करेंगी। अच्छा, जब हज का अहराम आपने बांधा तो अब उसमें भी जब आपने पहले दिन जो है वो कंकरियां मार ली और जो है वो कुर्बानी जो है वो हो गई, तो अब ऐसी सूरत के अंदर आप जो है वो कसर करवाएंगी और अहराम से बाहर आ जाएंगी।
यानी जब भी अहराम से बाहर आएंगी तो फिर ये
अब उसके बाद जो है वो चाहे आप तवाफुज़ ज़ियारा करने जा रही हैं, अहराम के अहराम आपका खुल गया, अब आप तवाफुज़ ज़ियारा जो है वो करने जा रही हैं, या अगले दो तीन दिन जो आपने कंकरियाँ मारनी हैं, ये जितने भी सारे अफ़ाल हैं, जब आप अहराम से बाहर आ गई तो अब आप जो है वो पर्दा करेंगी, चेहरा जो है वो बिल्कुल छुपाएंगी, कि यही हुक्म है जवान औरतों के लिए कि वो गैर महारिम के सामने अपना चेहरा छुपाएं।
जी नाज़रीन के सवाल शामिल करते हैं, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं।
जुनैद अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, एक बात पे रहनुमाई फरमाइए कि टूर ऑपरेटर अक्सर आखिर में जो मदीना लेके जाते हैं, दो से तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन उन्हें मदीने के दिन देने पड़ते हैं, तो इससे उसके बाद वो फिर वहाँ से शिफ्ट करते हैं अजीज़िया, तो उसके बाद फिर मदीना नहीं होता, फिर डायरेक्ट जद्दा से वापसी होती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आठ दिन से कम मदीना सही नहीं है, तो इसमें ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि इससे कुछ हज में नुक्स तो नहीं पैदा होता।
जी, मदीने शरीफ की हाज़िरी बहरहाल ये हज की या उम्रे की जो है वो सफ़र का एक जो है वो अहम और लाजमी जो है वो जुज़ है। अलबत्ता वहाँ कितने दिन जो है वो ठहरा जाए, तो एक हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कि जिसने मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के अंदर 40 जो है वो नमाज़ें पढ़ी और बीच में कोई फौत नहीं की, तो उसके लिए जहन्नम की आग से बराअत लिख दी जाती है। तो लिहाजा इस फजीलत को पाने के लिए यही कोशिश करनी चाहिए कि चाहे आप सफ़र उम्रा पर हों, चाहे सफ़र हज पर हों, आप इसको पाएँ। कि ये सफ़र हज के साथ ख़ास नहीं बल्कि ये मुतलक है कि जब भी कोई शख्स मदीने जाए तो वो ये करेगा तो उसे ये फजीलत मिल जाएगी। अलबत्ता अगर किसी ने इससे कम नमाजें जो है वो अदा की या कम अयाम जो है वो वहाँ पर जो है वो रुका, जिसकी वजह से 40 नमाजें नहीं अदा कर सका, तो इसकी वजह से हज या उम्रे में कमी नहीं आएगी, हज या उम्रा बहरहाल जो है वो अदा हो जाएगा। कारवान वालों को भी चाहिए कि वो अपने हुज्जाज को इस बात का पूरा मौका फरहम करें कि वो 40 नमाजें मस्जिद नबवी शरीफ में अदा करें, और उमूमन ऐसा होता ही है कि वो 8 या 9 दिन या 10 दिन का पैकेज मदीने शरीफ का होता ही है। हज में तो होता ही है,
40 दिन के पैकेज हैं तो उसमें तो 8 दिन का होता ही है, बाद का 7 दिन के भी कर रहे होते हैं। तो अब ये दोनों तरह की बातें आप बजा कह रहे हैं, ये वहाँ से एक दो दिन कम करके अजीज़िया में जो दिन बढ़ाए जाते हैं उसमें कई ट्रेवल वाले वो अपना फ़ायदा निकाल रहे होते हैं
कि अखराजात जो है वो चूँकि वहाँ पर होटल्स महंगे हैं उस वजह से
अजीज़िया में वो नहीं है,
में सस्ते हैं। तो वो यही बात है कि देखें, एक शख्स इतने पैसे खर्च करके गया हुआ है और आप अपने थोड़े से नफ़ा के लिए उस शख्स की जो है ना वो एक जो दीनी नफ़ा है उसका, आखरत का नफ़ा है, उससे जो है वो उसे महरूम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका तरीका ये भी हो सकता है कि आप जब बुकिंग करवा रहे हैं उस वक्त भी आप पूछ सकते हैं कि भाई आप पैकेज की पूरी डिटेल बताएं कि कितना अर्सा जो है वो आप मदीने शरीफ में हमें ठहराएंगे। और बहरहाल जो है वो कारवान वालों को या ट्रेवल एजेंट्स को यही चाहिए कि वो इस बात का हत्तल इम्कान अहतमाम करें कि जिनकी वक्त वहाँ पर ओवरऑल जो है वो टाइम में गुंजाइश है कि वो 8 दिन 40 नमाजें जो है वो मस्जिद शरीफ के अंदर पढ़ सकते हैं, तो उनको ये मौका फराहम किया जाए।
बाकी दो दिन के लिए भी जाते हैं, एक दिन के लिए भी जाएं, इसमें
कम होगा तो बहरहाल जो है वो हज या उम्रा ऐसा नहीं होगा कि नाकिस करार पाएगा, हज या उम्रा बहरहाल जो है वो अदा हो जाएगा।
ठीक है, हज के कोई अरकान में से मदीना पाक का कोई रुकन ऐसा नहीं है, ये तो एक कहें कि इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस पर फरमाया कि जिसने हज किया और वो मेरी ज़ियारत को ना आया तो उसने मुझसे जफा की, उसने जफा किए। और एक रिवायत में जो इरशाद फरमाया गया है कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी शफात लाजिम है जिसने मेरे मज़ार की ज़ियारत की है। और दीगर और भी रिवायात हैं, और फिर एक मुजरिम की हैसियत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आदमी जब हाजिर होता है तो ज़रूर नजर रहमत होती है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल
لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اے محبوب آپ کے پاس آ جائے، یہاں کر معافی مانگیں اللہ سے اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کر دیں، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ تو وہاں ہم نے یہ رحمت حاصل کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنانا ہے۔ تو اس سفر سے محرومی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ ایسی سوچیں بھی لوگوں کو دی جا رہی ہیں آج کے دور میں کہ بھائی ٹھیک ہے حج ہو گیا، حج کا تو کوئی رکن نہیں ہے نا مدینہ پاک میں، تو ہم جو ہے وہ بس ٹھیک ہے وہاں سے آئے اور حج کر کے واپسی آ جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کی حاضری بڑی عظیم سعادت اور بارگاہ رسالت میں مزار شریف کی جو حاضری جسے قریب واجب فرمایا گیا، یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو عام مزارات پہ تو اجازت نہیں ہوتی، منع ہوتا ہے جانا، لیکن یہاں فرمایا منع نہیں کریں گے کہ یہاں کی حاضری قریب واجب، عورتوں کو بھی اس کے آداب احترام وہ سکھائے جائیں گے اور وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گی، جس طرح وہاں پہ عورتوں کے شیڈول ہوتے ہیں اسی طرح سامنے آ کر گنبد شریف کی طرف سے بھی عورتیں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں۔ تو بہرحال شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان سب کو ان کو خیال رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی بھی حاضریاں رہیں اور مدینہ پاک کی بھی حاضری رہے۔ مزید سوال
مفتی صاحب سے، میرا سوال یہ ہے، جس سے انسان پر حج فرض ہو وہ بیماری کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے، کسی اور کو بھیج دے، کیا اس کی طرف سے حج کا فرض ادا ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔
جی، حج کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، یعنی ایسی بیماری ہو کہ حج کی ادائیگی پر وہ ابھی بھی قادر نہیں ہے، آگے بھی جو ہے وہ اس کو امید نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ حج فرض ادا کر سکے گا، تو ایسی صورت کے اندر وہ حج بدل پر کسی کو بھیج سکتا ہے۔ مگر اگر اس نے کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کروا دیا اور بعد میں یہ شخص جو ہے وہ تندرست ہو گیا کہ اب حج پر جا سکتا ہے، تو اب وہ حج بدل اسے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو حج فرض کی ادائیگی کے لیے خود بھی جانا ہی ہوگا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر بھی بھجوا سکتا ہے کسی کو، اور وہ وصیت بھی کر سکتا ہے۔
اچھا، عام طور پہ جن کی روٹین ہوتی ہے جو جاتے رہتے ہیں نا، تو وہ حج بدل کافی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ ٹریول والا، اس سے پہلے سوال چلا مجھ سے، کسی ٹریول والے نے پوچھا کہ اب ہم نے ہمارا بزنس یہی ہے، تو اب 20 سال سے یہی کر رہے ہیں، تو 20 حجے تو ہو گئی ہیں، اب ہر سال میں حج کرتا ہوں، تو میں کبھی دادا کی نانا کی، میں نے کوئی رشتہ دار چھوڑا نہیں ہے، مطلب جو اس طرح کی قرابت میں آ رہے ہوں اور فوت ہو گئے ہوں، تو یہ حج بدل کہلائیں گے کیا کہلائیں گے؟
دیکھیے، حج بدل ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے وصیت کی اور پھر اس نے مال بھی چھوڑا، تو اس کے تہائی مال میں سے اس کی وصیت کے مطابق حج بدل کے لیے کسی کو بھیجنا،
ٹھیک۔
اور ایک یہ ہے کہ یہ حج بدل حقیقی اعتبار سے، ایک یہ ہے کہ اس نے وصیت نہیں کی، اب اس پر حج فرض تھا یا نہیں تھا، اب کوئی شخص اس کی طرف سے حج بدل جو ہے وہ کرتا ہے،
ٹھیک،
یہ در حقیقت جو ہے وہ حج نفل جو ہے وہ ہے اس کی طرف سے، یعنی ایصال ثواب کے طور پر جو ہے وہ یہ حج ہے، یہ حج بدل کی جو پوری شرائط و ضوابط ہیں اس کے اوپر اس کی تعریف صادق نہیں آتی،
کیونکہ نہ
اس شخص نے وصیت کی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ اس کی طرف سے اس کی وصیت کے مطابق در حقیقت جو وہ عمل بھی نہیں کر رہا جب وصیت ہی نہیں ہے، تو اب اس شخص کی طرف سے یہ حج کر رہا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ اسے پہنچے گا، حج اس کا اپنے ہی اس سے ادا ہوگا۔ اب اگرچہ اس میں لوگ جو ہے وہ حج بدل کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ ان کا اپنا ہی حج ادا ہو رہا ہوتا ہے اور اس حج کا ثواب جو ہے وہ اسے پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب ثواب ہی پہنچنا ہے تو کسی ایک کے ساتھ خاص کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کے اندر کئی لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اس حج کا ثواب جو ہے وہ اپنے تمام مرحومین کو جو ہے وہ اس سال کرتا ہوں، تو آپ اپنے تمام مرحومین، تمام رشتہ داروں کو ہر سال حج کے اندر آپ انہی کی نیت کر سکتے ہیں اس طور پہ کہ اس کا ثواب اس حج کا ان تمام کو پہنچے، تو یوں ان تمام کو پہنچے گا، نہ آپ کے ثواب میں کمی ہوگی نہ ان میں سے کسی کے ثواب میں کمی ہوگی۔
اب اس میں نیت کس کی طرف سے کریں گے؟ یعنی اصل بعض اوقات، اچھا جو فوت ہو گیا وہ صاحب استطاعت تھا بالفرض کوئی بھی شخص، اور وصیت نہیں کی، ترکہ ترکہ سب تقسیم ہو گیا،
اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کر لیتا ہوں، یہ ان کا وارث بھی نہیں ہے اور کہ میں ان کی طرف سے کر لیتا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا نیت کریں؟
تو حج بدل نہیں ہے، نفلی حج ہے، یہ بھی نفلی حج،
بھلے اس پہ فرض،
بھلے اس پر فرض تھا چونکہ وصیت نہیں کی اس،
ٹھیک،
لہٰذا جو ہے وہ اب یہ اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا، تو یہ اپنی طرف سے ہی نیت کریں گے، اپنے طرف سے ہی حج جو ہے وہ ادا کریں گے، اس کا ثواب جو ہے وہ اس مرحوم کو اس سال کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
سوال یہ معلوم کرنا تھا، وائف کی جو کمر ہے اس میں تھوڑا مسئلہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ پیڈل چکر تو لگا لیں گی، لیکن اگر وہ دو چکر لگانے کے بعد وقفہ کر لیں 5-10 منٹ کا، پھر دو چکر لگا لیں، اس طریقے سے کیا یہ جائز طریقہ ہے حج پر یا نہیں ہے؟
یہ جو آپ نے کہا کہ جو ہے وہ تھکن کی وجہ سے یا جو ہے وہ کمر درد کی وجہ سے وہ جو ہے وہ رکتے ہیں چکروں کے درمیان، تو بلا عذر تو نہ ٹھہریں. ہاں عذر ہے تو اس میں بھی پھر بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ چکر مکمل کر لیں، چاہے وہ سعی کا ہے چاہے طواف کا ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ حجر اسود پر آ کر طواف کا چکر جو ہے وہ ختم کر کے پھر کچھ دیر جو آرام کرنا ہے ضروری، کہ جس کے بعد دوبارہ ہمت اور طاقت ہو جائے کہ آپ کھڑے ہو کر بقیہ طواف کر لیں، تو آپ جو ہے وہ پھر وہیں سے دوبارہ حجر اسود سے شروع کر لیں. اسی طرح سعی کے اندر بھی آپ جو ہے وہ صفحہ یا مروہ تک جب پہنچ جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ جا کر اسے جو ہے موقوف کر دیں، اور پھر دوبارہ وہیں سے جو ہے وہ اپنے چکر کا آغاز کر کے سعی کو مکمل کر لیں.
ٹھیک ہے، چکر آپ نے یاد رکھے ہیں کتنے ہو گئے آپ کے، 3 ہوئے 4 ہوئے 5 ہوئے، ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جی مزید سوال.
ہاں مفتی نے کلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عام طور پہ حج کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ شرائط پائے جاتے ہوں تو حج کرنا فرض ہے، تو کچھ خلاصتاً وضاحتاً یہ بتا دیں کہ شرائط کیسے، جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے، جیسے کوئی کپڑے کا کاروبار ہے اور بھی کاروبار ہے، تو مائنس پلس چلتا رہتا ہے، مطلب کپڑا لیتے ہیں پھر وہ پیسے دیتے رہتے ہیں، یہ آنا جانا لین دین ہوتی رہتی ہے. اب کاروبار چل رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ 30-40 لاکھ یا 50 لاکھ تو ہوتے ہی ہیں اکاؤنٹ میں، تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ اس پر کیسے وہ پتہ چلے کہ حج پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج پہ جو ہے وہ جانا چاہیے اس کو.
جی دیکھیں، حج فرض کا نصاب یہی ہے کہ آپ حج کی ادائیگی کے جو اخراجات تھے بنتے ہیں آپ ان کی اس پر قادر ہوں، آپ کے ذمے جن افراد کا نان نفقہ ہے تو آپ جتنے دن کے لیے حج پر جا رہے ہیں پیچھے اتنے دن کا نان نفقہ ان افراد کا جو ہے وہ آپ بندوبست کر کے جائیں. اب کاروبار میں بھی اگر آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے تو بہرحال 50 لاکھ لگا ہوا ہے، حج جیسے 18 لاکھ ہے، تو اتنے پیسے جو ہے وہ آپ کے پاس ہیں، جب 50 لاکھ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حاجت اصلیہ سے جو ہے وہ زائد ہے آپ کے پاس. کاروبار میں جو پیسہ ہے وہ حاجت اصلیہ والا پیسہ شمار نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ کو وہ پیسہ بھی اس میں سے نکال کر حج پر جانا ہوگا. تو کاروبار میں جو آپ کا اتنا پیسہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے بالکل حج فرض ہو جائے گا، آپ کو حج فرض ادا کرنا ہوگا.
جی مزید سوال.
اور سوال ہے کہ یہ جو ڈی ویلیویشن ہوتی ہے روپے کی سکے کی، تو اس میں جو لاس ہوتا ہے ایک آدمی کو، وہ کون دے گا؟ اگر وہ اس سے پرافٹ نہیں لیتا، اسے قرضے اثنا دیتا ہے، تو ڈی ویلیویشن میں جو لاس ہوتا ہے وہ کون برداشت کرے گا؟ کیا اسلام میں اس کے بارے میں بھی کوئی انسٹرکشن ہے کہ صرف یہی ہے کہ بس جی جو قرض دیتا ہے وہ تو اتنا ہی قرض واپس لے گا، اور جو قرض لینے والا ہے وہ چاہے اسے جتنی مرضی بلڈنگ بنا رہا ہے جتنا مرضی بناوا لے گا.
جی بات تو صحیح کر رہے ہیں، بعد کا یہ باتیں لوجیکل درست بھی معلوم ہو رہی ہوتی ہیں نا، لیکن کیا کہیں گے آپ
یہاں پر؟ دیکھیں ایک لوجیکل تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر جو ہے وہ آپ کی کرنسی کسی بھی ملک کے آپ ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم یہاں کی بات کریں، جب کرنسی جو ہے وہ اپ ویلیو ہوتی ہے، اس کی ویلیو اپ ہوتی ہے، تو کیا ایسی صورت کے اندر آپ جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو میں نے تم سے قرض حسنا کی بات کی تھی، تو لہٰذا میں نے جب دیا تھا تو میری کرنسی کی ویلیو تھی 10 روپے، آج میری کرنسی کی ویلیو ہو گئی ہے 11 روپے، تو لہٰذا یہ اوپر کے دو تم رکھو، یہ میں نہیں لے رہا، میں صرف اپنی اصل رقم 10 کے حساب سے لے رہا ہوں. تو ایسا آپ نہیں کرتے. بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ قرض دے رہے ہیں، قرض کا اصول یہ ہے کہ جو چیز دیں گے وہی چیز واپس لے سکتے ہیں آپ، تو اس میں ڈی ویلیو یا اپ ویلیو ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے.
بات ہی نہیں،
تو اس چیز کی آپ وہ چیز دے رہے ہیں در حقیقت، اس کی ویلیو نہیں دے رہے آپ. اب وہ چیز جو ہے وہ اس کی جو بھی ویلیو ہو، تو جب آپ نے جو ہے وہ اس کو کرنسی جو دی ہے تو وہی کرنسی آپ اس سے واپس لے سکتے ہیں، چاہے اس کی ویلیو کم ہو جائے چاہے زیادہ ہو جائے. इसी तरह सोने को आप देख लीजिए कि आपने सोना अगर किसी को उधार में दिया, बिस्किट सोने का आपने उस शख्स को दे दिया, तो अब वो चाहे अप हो या डाउन हो, उसके जिम्मे आपको वापस करना वही बिस्किट है, ये जरूरी है। अच्छा, डी वैल्यू, तो जब करेंसी आपके पास होती है तो उस वक्त भी तो डी वैल्यू हो सकती है रखे रखे,
सही।
तो वो तो एक उसका एक अपना जो है वो नेचुरल फॉल्ट है। आप कहेंगे मेरे पास थी तो मैं उससे नफा उठा रहा था, यकीनन आप दुनियावी नफा उठा रहे थे, लेकिन कर्ज देकर आप एक मुसलमान की मदद करके उखरवी नफा भी तो उठा रहे हैं,
सही,
कि कर्ज देना सवाब का काम है। तो कर्ज जो है वो खैरखाही की बुनियाद पर है, हर चीज को जो है वो कारोबारी बुनियादों पर ही तोला और समझा नहीं जाता। बहुत सारी चीजें वो होती हैं जिनका ताल्लुक दीन इस्लाम के अंदर यही है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे हुकूक है, तो उसमें उनमें से ये भी है कि भाई आपके मुसलमान भाई को हाजत है, आपके पास वसत है, तो आप उसकी मदद करने के लिए दे रहे हैं। अब आप बोले मदद के बदले में मुझे क्या मिला, आपको जन्नत मिली, आपको सवाब मिला, ये सारी चीज़ें तो मिल रही हैं आपको। तो हर चीज़ का बदल दुनिया में ही हो ये ज़रूरी नहीं, दुनिया में भी मिलता है कि अल्लाह पाक आपके उसी माल के अंदर बरकत दे देता है। तो बहरहाल डी वैल्यू होने की वजह से भी आप उस शख्स से किसी भी किस्म का तकाजा नहीं कर सकते। उसका तरीक़ेकार क्या होगा, आप उसके लिए जायज़ तरीक़ेकार कर सकते हैं। आपको पता है मैं जो करेंसी दे रहा हूँ ये करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है, तो फिर आप वो करेंसी दें ही नहीं, आप सामने वाले को जो है वो किसी और करेंसी के अंदर जो है वो कर्ज दीजिए,
सोने का बिस्किट लेके दे,
आप सोने का बिस्किट लेके उसे कर्ज दे दें कि भाई ये मैं आपको जो है वो इतने ग्राम सोना दे रहा हूँ, जेवर नहीं, ये याद रखिए, जेवर नहीं। जब भी कर्ज में देने की बात आएगी तो आपको सोना खाम माल देना होगा, वो बिस्किट की सूरत में, डेयरी की सूरत में, नॉर्मल सिक्के की सूरत के अंदर। तो वो आपने दिया तो ठीक है, अब आप वापसी में तकाजा उससे उतने ही ग्राम का, उतने ही कैरेट के सोने का तकाजा कर सकते हैं, अब वो चाहे अप हो या डाउन हो,
सही।
ये चीज
इधर आपने रियाल लेके दे दिया, डॉलर ले,
रियाल ले दिए, डॉलर ले लिए, तो ठीक है आप, मगर वही है कि आप ये ना उसे बोलेंगे भाई ये तुम पैसे लो और इससे रियाल खरीद लो और आज रियाल के रेट देख लो, उस रेट के हिसाब से तुम मुझे देना, ये नहीं करना होगा आपको। वो रियाल खरीदने होंगे, खरीद कर आप अपने कब्जे में लेके फिर आप उसको देंगे कि भाई मैं ये रियाल आपको दे रहा हूँ सर, ये रियाल जो है ना, अब ये आज कितने का ये बात छोड़ दें, अब आपने उसे रियाल दिए हैं, भाई इतने रियाल मैंने आपको दिए हैं, आप इतने रियाल ही मुझे वापस करेंगे। अब चाहे जब अदायगी का वक्त आए, हो सकता है रियाल की कीमत कम हो जाए,
ठीक,
तो आपको वो कमी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी,
सही। अच्छा, इसमें हो सकता है दूसरी करेंसी दी लेकिन जब आप कर्जे की वापसी का वक्त है तो बामी रजामंदी से जैसे पाकिस्तानी रुपीज वापसी ले रहे, मतलब रियाल,
रियाल कर्ज दिए और जब लेने का वक्त आया, शुरू में यही तय हो कि भाई रियाल दे रहा हूँ, रियाल ही वापस लूं,
ठीक है।
अब अदायगी के वक्त कहा कि भाई जो ना आप ऐसा करें कि मुझे जो ना रियाल की जगह पर आप मुझे पाकिस्तानी करेंसी एक्सचेंज करा कर दे दें, और सामने वाला शख्स भी इस बात पर राजी है, तो ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अगर शुरू में ये तय कर लिया कि दे रहा रियाल हूँ, लूंगा पाकिस्तानी करेंसी, या दे रहा पाकिस्तानी करेंसी हूँ लेकिन लूंगा रियाल, तो ये शर्त लगाना जायज नहीं
है। नहीं है। अच्छा, इनके सवाल से एक बात और, एक तो होता है किसी जरूरतमंद को कर्जा देना, आपने सारी बातें सवाब की, अजर की माशाल्लाह की है, किसी की मदद की है, ये भी एक मदद है, ज़ाहिर बाद औकात कर्जे का सवाब सदके से बढ़कर होता है, और ये भी रिवायत में बयान फरमाया गया। ये जो कह रहे हैं कि वो बिल्डिंगे बना रहा है,
नफा उठा
रहा है, वो नफा उठा रहा है, अब होता ये है कि किसी की पेमेंट किसी की तरफ है या कर्जा ही है बिलफर्ज, इससे तो ले लिया दो महीने का कहकर, लेकिन उसके ऊपर वो अपने काम में उसको वो घुमा रहा है, पैसे को लगा रहा है। कई लोग होते हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे प्लॉट ले लेते हैं, यूं ले लेते हैं, और वो सामने वाले कहते हैं मेरी फंसे हुए हैं, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, यानी वो दूसरों के पैसों से झूठ बोलकर कहें
नफा उठा,
या बज़ाहिर मजबूरी अपनी जाहिर करके खुद एक उससे पैसा कमाने के वो कर रहे होते हैं, बाद में कहेंगे हम उनको उनका पैसा हमने उनको दे देना है, तो ऐसे लोग को क्या कहेंगे?
देखिए, आप अगर किसी ऐसे शख्स को पैसा दे रहे हैं कि जो जिसको जरूरत इन मानों में नहीं है कि मदद के तौर पर नहीं, बल्कि वो अपने कारोबार को मजीद बढ़ाने के लिए आपसे पैसा ले रहा है, तो उसको देने ना देने का फैसला आपके हाथ में है कि आप चाहे दें चाहे ना दें। लेकिन जब आप कर्ज दे रहे हैं तो आप उतना ही वापस लेंगे, वो चाहे उससे कितना ही नफा उठा ले। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास वो पैसा उसको लॉस हो जाए तो आप उसके लॉस में भी शरीक नहीं है, आप अपनी असल रकम का ही तकाजा कर सकते हैं। अगर आप जो है वो इस बात की तरफ जाना चाहते हैं कि भाई मुझे प्रॉफिट मिले, तो फिर वही है कि फिर आपको पार्टनरशिप की तरफ आना पड़ेगा, उसके अंदर फिर आपको अपनी असल रकम का लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जो फिर शरीयत के मुताहरे की तरीक़ेकार के मुताबिक पार्टनरशिप की जो तमाम शराइत और ज़वाबित हैं, फिर उस रोशनी में आप उस एग्रीमेंट पर आ जाएँ, तो फिर उसके अपने तकाजे होंगे, उसमें आपकी असल रकम डूबने की भी जो बहरहाल जो है वो रिस्क मौजूद होगा, तो फिर उस तरफ जो है वो आपको जाना होगा। जो कर्ज लेकर किसी भी शख्स से कितना भी नफा कमा लेता है वो उसके हक में हलाल ही है। हाँ, वो इस शख्स को टाल मटोल करता है, झूठ बोलता है, वक्त के ऊपर इसकी जो है वो अदायगी नहीं करता, तो इन चीज़ों की वजह से बहरहाल वो अपनी जगह पर वो शख्स गुनाहगार ज़रूर है, वो हक़ुल अब्द में भी गिरफ़्तार है, हक़ुल्लाह के अंदर भी जो है वो गिरफ़्तार है, तो उस पर तौबा भी लाजिम है, इससे माफ़ी मांगना भी लाजिम है। और ऐसे अफराद जो इस तरह माल कमाते हैं तो उमूमी तौर पर ये भी बहरहाल हकीकत है कि उनके माल में फिर बरकत नहीं होती। जब आपको दूसरे एक मजलूम शख्स की बददुआएं जो है वो पहुंची हुई हो तो फिर आप चार पैसा अगर से बज़ाहिर कमा रहे होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा दर हकीकत आप गंवा रहे हैं। और अगर किसी का दुनिया में माल नहीं भी गुमाया हो रहा, भाई वो ठीक है माल बढ़ता ही चला जा रहा है, तो बहरहाल आखरत के अंदर अपने नामा अमाल के अंदर तो आप जो है वो अपने ऊपर गुनाहों का अंबार ही लाद रहे हैं।
और माल का कोई ये इतना बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा मालदार हो जाना, ये कोई इस चीज़ की निशानी नहीं है कि ये अल्लाह की बारगाह में बड़ा आदमी मकबूल है तभी इसका माल, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर यही अलामत होती तो फिर अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम और ख़ुद हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका हमारे सामने, आपने जो फ़क्र इख्तियार पर इख्तियारी, यानी ये चीज़ें आपने इख्तियार फरमाई उम्मत के लिए, वरना चाहें तो सोने के पहाड़ भी बन के आपके साथ चलना शुरू हो जाए अगर आप इशारा फरमाते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त भी कुफार ने इस तरह की कुछ एतराज़ात की है कि माल हमारे पास है, ये चीज़ें हमारे पास हैं, ये चीज़ें हमारे पास हैं, तो इसको कहा गया कि ये माल इस ये बुनियाद नहीं है, ना माल है, ना शोहरत है, ना इस तरह के मनसब हैं, ना कोई ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ और जायदादें इस चीज़ का ये अलामत और निशानी है कि ये अल्लाह की बारगाह में बड़ा बरगुजीदा है तभी इसके पास ये सब कुछ है। नहीं, अल्लाह की बारगाह में नेक बरगुजीदा बंदा और रब की बारगाह के कुर्ब वाला बंदा तो वही है जिसको अल्लाह की बारगाह में सजदा करना नसीब हो जाए, रब ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नसीब हो जाए। तो नाज़रीन किराम, इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अमीर बनने का शौक़ है, बनिए, हलाल तरीके से अमीर बनते रहें, उसके तकाजे पूरे करते रहें, जो माल कमाया है उसकी ज़कातें अदा करते रहें, जो भी वाजिब हुकूक है वो अदा करते रहें, लेकिन इस तरह नहीं कि लोगों की आहें लें, बददुआएं लें, मजलूम की आहें लें, मजलूमों की बददुआएं लें, अपने वर्करों के साथ नाइंसाफियां करें, हक तलफियां करें, उनकी सैलरीज को रोक लें, दीगर लोगों की पेमेंट को रोक लिया जाए, तो इस तरह की जो नाइंसाफियां और ज़्यादतियां होती हैं तो ये इंसान को खसारे की तरफ ही लेकर जाने वाली है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक भी शुरू दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, आपसे इजाज़त चाहते हैं फी मतलब।